ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. معزز علماء اکرام اور اس محفل کی رونق، جناب حضرت مولانا رانا محمد شمشاد احمد خان سلفی صاحب اور مولانا منظور احمد صاحب اور حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب اور میری آواز کو سننے والے دور دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موضوع سخن جو مجھے دیا گیا ہے اپنی طرف کا ایک منفرد مضمون ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر آپ کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، ایک گروہ دنیا کے اندر ایسا ہے جو چلا ہے اور یہ چلتا چلا جائے گا، اس گروہ کی مخالفتیں ہوں گی، اس گروہ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اس گروہ کو ختم کرنے کی کوششیں ہوں گی، لیکن یہ گروہ چلتے چلتے قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گا. مٹانے والے اس گروہ کو مٹا نہیں سکیں گے، دبانے والے اس گروہ کو دبا نہیں سکیں گے. یہ میرے زمانے سے اس گروہ کی ابتدا ہوتی ہے اور بغیر کسی تعطل کے یہ گروہ آگے چلتا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ گروہ قائم رہے گا. اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات بڑی بخوبی آیا ہوتی ہے، یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، ہر شخص اس بات کو نوٹ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے سے کون سی جماعت چلی ہے اور اس کے بعد کون سی جماعت آج تک موجود ہے، اور قیامت کی دیواروں تک کون سی جماعت موجود رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی جماعت، دنیا کا کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم چلے ہیں اور بغیر تعطل کے قیامت تک رہیں گے. لیکن اس محفل کے اندر اس جلسے کے اندر میں اعلیٰ وجہ البصیرہ یہ اعلان کرتا ہوں اللہ کے رسول کی اس حدیث مبارکہ کی روح سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ گروہ جو اللہ کے رسول کے زمانے سے چلا تھا اور بغیر تعطل کے آج تک موجود ہے اور قیامت تک اس گروہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا, وہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے جس کو قیامت کی دیواروں تک کوئی ختم نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی انسان, دنیا کا کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم چلے ہیں. لیکن ہمارا یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم چلے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک رہیں گے. اس درمیان ہمارے گروہ میں کوئی تعطل نہیں ہے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, مجھے یہ بات کہنے میں کوئی پسو پیش نہیں ہے. اگر اسلام کا دوسرا نام لیا جائے تو اسلام کا دوسرا نام مسئلہ کے اہل حدیث بنتا ہے. اسلام کا دوسرا نام مسلک کے اہل حدیث ہے. اور جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح نبی پاک کے نبی آخر الزمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح دین اسلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اسی طریقے سے مسلک کے اہل حدیث کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح اللہ کی وحدانیت سچی ہے, محمد رسول اللہ کی نبوت سچی ہے, اس طرح مسلک کے اہل حدیث بھی سچا. یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اور جب سے یہ مسلک چلا مخالفتیں ہوتی آئی ہیں, لیکن مخالف آج بھی موجود ہیں, مخالف کل بھی موجود رہیں گے. لیکن مسلک کے اہل حدیث کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی مخالفتیں کرنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ. اس مسلک کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے, یہ مسلک قائم رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ اس مسلک کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے. اس مسلک کا ایک ایک عمل کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. اس مسلک کی ایک ایک بات کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. ہمارے مسلک کی کوئی بات بھی رانا شمشاد صاحب کی بات نہیں ہے, ہمارے مسلک کی کوئی بات بھی مولانا منظور کی بات نہیں ہے, ہمارے مسلک کی کوئی بات بھی حنیف ربانی صاحب کی بات نہیں ہے, ہمارے مسلک کی کوئی بات بھی مولانا اکرم زاہد بھٹوی کی بات نہیں ہے. ہمارے مسلک کا ایک ایک حرف, ایک ایک مسئلہ رب کے قرآن سے نکلتا ہے, محمد رسول اللہ کے فرمان سے نکلتا ہے. اس مسلک کی ایک ایک بات کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. اور دنیا کا کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے مسلک کی ایک ایک بات کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. جو دعوے کرتے ہیں ان کے دھبے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, جو دعوے کرتے ہیں ان کے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسلک کی ایک ایک بات کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. اگر ہمارے مسلک کی کوئی بات بھی عقائد پر مبنی ہو, اعمال پر مبنی ہو, اخلاق پر مبنی ہو, کسی اور چیز پر مبنی ہو, اگر کتاب و سنت کے مخالف نظر آئے وہ اس کی نشاندہی کی جائے, وہ ہمیں بتلائی جائے. کعبے کے رب کی قسم ہے سورج صبح کا بعد میں طلوع ہوگا, مسئلہ کے اہل حدیث کے افراد اپنے اس مسئلے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. کتاب و سنت, قرآن اور حدیث کے اللہ کے رسول کا, یہ اللہ کے رسول کا وہ دیا ہوا دین ہے جو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. دو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, دو ہاتھوں میں ہم نے دو چیزوں کو پکڑا ہے, نہ اللہ نے تیسرا ہاتھ دیا ہے نہ تیسری چیز ہم پکڑ سکتے ہیں. جو دوسری چیز پکڑنا چاہے گا ایک چیز کو چھوڑے گا. اللہ نے دو ہاتھ دے کر دو چیزیں دی ہیں, ایک چیز رب کا قرآن ہے اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لو, دوسری چیز محمد رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو اپنے دائنے بائیں ہاتھ میں لے لو، ان دونوں چیزوں کو ترک نہیں کرنا، لن تزلوا، کائنات کی کوئی طاقت بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کائنات کا کوئی فرقہ بھی تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا نہیں سکتا، لن تزلوا، ساری کائنات مل جائے تمہیں کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ 73 فرقے ہوں گے جنت میں کون سا جائے گا؟ آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، 72 جہنم میں گئے، ایک جنت میں گیا، اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا مسلک ہے، وہ کون سے افراد ہیں، ان کا عمل کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، وہ کس بات پر عمل پیرا ہوں گے، آقا نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والا وہ گروہ ہوگا، جو گروہ اس دین پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ دنیا کا کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ حنفی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ مالکی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ حملی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ دیوبندی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ بریلوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، مسلک اہل حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اس دین پر ہیں جو محمد رسول اللہ کا دین تھا، جو ان کے صحابہ کا دین۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور مسلک اہل حدیث کی ایک ایک بات کو دیکھو، آئے باقی باتوں کی طرف نہیں لے جاتا، ایک مسلک اہل حدیث کی نماز ہے، اس نماز کو دیکھو، مسلک اہل حدیث کی نماز کیسی ہے اور باقی مسالک کی نماز کیسی ہے۔ ہمارے مد مقابل یہاں پر شافی نہیں ہے، ہمارے مد مقابل یہاں پر مالکی نہیں ہے، ہمارے مد مقابل یہاں پر حملی نہیں ہے، ہمارے مد مقابل یہاں پر حنفی ہے، ہم حنفیوں کی نماز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی محمدی نماز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان دو نمازوں کو آپ کے سامنے رکھ کر فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ نماز محمدی وہ اہل حدیث کی نماز ہے، وہ درست ہے، یا نماز ہے حنفی جو حنفیوں کی نماز ہے وہ درست ہے، حنفی نماز کا ماخذ وہ کتاب اللہ نہیں ہے، سنت رسول اللہ نہیں ہے، ان کا ماخذ، ان کا منبع، انہوں نے جہاں سے وہ نماز لی، وہ فقہ کی کتابوں سے لی، انہوں نے نماز ہدایہ سے لی، شرح وقایہ سے لی، قدوری سے لی، فتاوی شامی سے لی، در مختار سے لی، رد المختار سے لی، لیکن اہل حدیث نے کی نماز، اہل حدیث نے رب کے قرآن سے لی ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے لی ہے۔ ہماری نماز کا ایک ایک عمل اللہ کے رسول کی زندگی سے محفوظ ہے۔ ہم کیوں یہ عمل کرتے ہیں؟ کوئی ہم سے تو ذرا پوچھے، لیکن کوئی جا کر یاروں سے تو پوچھے، وہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آؤ بات چلاتے ہیں، کتاب و طہارت ہے، وضو کرنے کتاب و طہارت ہے، وضو سے پہلے استنجا ہوتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے؟ نبی پاک نے فرمایا استنجا کرنے والے لوگ کیسے کریں؟ فرمایا 3 بچھوں سے کم میں استنجا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، 3 بچھوں سے کم میں استنجا نہ کرو۔ لیکن فقہ کیا کہتی ہے؟ یہ محمدی نماز کا پہلا جز ہے طہارت کے بارے میں، استنجا کرتے ہیں پانی سے کریں، استنجا کرتے ہیں آپ پتھر اور ڈھیلے سے کریں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں حنفی فقہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچھوں سے کم میں استنجا نہیں ہوتا، فقہ حنفی کہتی ہے کہ یہ 3 بچوں سے کم کی بات کوئی نہیں ہے، لیس فیہ عدد و مسنون، کوئی عدد کوئی تعداد اس کے اندر موجود نہیں ہے، چاہو 1 سے استنجا کر لو پھر بھی ہو جاتا ہے، چاہے 2 سے کرو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 سے کم میں نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں 3 سے کم میں ہو جاتا ہے، مجھے بتلاؤ محمد رسول اللہ کی بات سچی ہے یا ان کی بات سچی ہے؟ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں ہے. آؤ دوسری طرف آتے ہیں, پانی نہیں ملتا تیمم کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیمم یہ مٹی سے ہوتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی سے تیمم کرو. یہ پاک مٹی کے الفاظ حدیث کے اندر قرآن کے اندر آتے ہیں, مٹی کے الفاظ حدیث کے اندر بخاری شریف میں آتے ہیں. لیکن دوست یہاں کیا کہتے ہیں, ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی تیمم کرنا چاہتا ہے وہ جن سے زمین سے تیمم کر سکتا ہے. جن سے زمین سے مراد کیا ہے, زمین کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے اس سے تیمم جائز ہے. مثلا زمین سے کوئلہ نکلتا ہے اس سے تیمم جائز ہے, زمین سے سرما نکلتا ہے اس سے تیمم جائز ہے, زمین سے چونا نکلتا ہے اس سے تیمم جائز ہے, زمین سے پتھر نکلتے ہیں اس سے تیمم جائز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن پاک کی آیات کہتی ہے کہ تیمم صرف مٹی سے ہوتا ہے, فقہ حنفی کہتی ہے سرمے سے بھی تیمم ہوتا ہے. ذرا مولوی صاحب سرمے سے تیمم کر کے تو دکھاؤ. پہلی ضرب جب منہ پہ لگے گی سارے بھید کھل جائیں گے راہوں میں, نور ہی نور ہو جائے گا, کالا نور. پھٹکار پہلے ہی برسنی شروع ہو جائے گی. دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تیمم صرف مٹی سے ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں سرمے اور کوئلے سے بھی ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, سرما اور کوئلہ پھر کرو ہی سے, پھر کرو ان سے تیمم. اللہ کے رسول کچھ اور کہتے ہیں, فقہ حنفی کچھ اور کہتی ہے. ہمارے دماغ خراب نہیں ہے, ہم بے مخالفت برائے مخالفت کے قائل نہیں ہیں. دلائل میں دیتا ہوں, کتابوں کے حوالے میں دیتا ہوں, علماء کی موجودگی میں دیتا ہوں, چوک میں کھڑے ہو کر دیتا ہوں. رضائی کے اندر منہ کر کے یہ دعویٰ نہیں کر رہا, چوک میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہوں. اگر کوئی بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو, کعبے کے رب کی قسم ہے جو سزا ہمیں دی جائے وہ منظور ہے. لیکن اگر موقف تمہارا کتاب و سنت کے مخالف ہے تو خدا را اپنے موقف پر ذرا غور تو کر لو. ہم کہتے ہیں فقہ حنفی کچھ اور ہے, قرآن و سنت کچھ اور ہے. فقہ حنفی کچھ اور کہتی ہے, کتاب و سنت کچھ اور کہتی ہے. فقہ حنفی کی نماز دیکھو کچھ اور ہے, محمدی نماز دیکھو کچھ اور ہے. اور اس سے آگے چلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کا مسئلہ ہے, امامت کا مسئلہ ہے, امامت کا امام کیسا ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر امام کی صفات آئی ہے کہ امام کیسا ہو, عالم بسنہ سنت کو زیادہ جاننے والا. امام کیسا ہو جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ امام ہو. امام کیسا ہو جو تم میں زیادہ قرآن بہترین پڑھتا ہے وہ امام ہو. امام کیسا ہو جو تم میں سب سے بڑا ہے وہ امام ہو. امام کیسا ہو جس نے پہلے ہجرت کی وہ امام ہو. یہ تو اللہ کے رسول کی شرطیں ہیں, لیکن فقہ حنفی کی بڑی عجیب شرطیں ہیں. ائمہ کے بارے میں فقہ حنفی کی بڑی عجیب شرطیں. فقہ حنفی کے نزدیک 15 شرطیں ہیں امامت کی, 15. اور میرا یہ دعویٰ ہے اگر ان کی روح سے دیکھا جائے حنفی کوئی بندہ امام بن ہی نہیں سکتا ہے. بن سکتے ہیں مولانا؟ کوئی نہیں بن سکتا امام, کوئی امام نہیں بن سکتا. ساری شرطیں نہیں گنتا, 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ فیصلہ کیجئے. فقہ حنفی کے اندر لکھا ہے, ربط المختار کے اندر لکھا ہے, جو ذر مختار کی شرح ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. ارے اللہ کے بندو یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ ارے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ معلوم یہ ہوتا ہے معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. اب امام رکھنے سے پہلے دیکھا جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. استغفر اللہ, کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شرائط ہے, یہ ان شرائط سے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی, اللہ سے آگے نہ بڑھو, اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, یہ اللہ سے بھی آگے سے بھی آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری شرط اسی کتاب کے اندر لکھی ہے, امام کیسا ہو؟ کہتے ہیں امام وہ ہو جس کا سر بڑا ہو. بولانا یہ گل میرے سمجھ نہیں آئی, یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کون سے فیتے سے ناپا جائے کہ سر کتنا ہے کتنا نہیں. پھر تو دستار بندی کرنے سے پہلے, دستار فضیلت سجانے سے پہلے, بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے سے پہلے, دستار بندی کو سر پہ سجانے سے پہلے فیتا لے کر ناپ لیا کرے کہ یہ امامت کے قابل ہے بھی یا کہ نہیں. سر پہ پگڑی نہ رکھے, فیتا رکھے. اتنے انچ اس کا سر ہے, ہاں یہ اس سے بڑا ہے, اس کی امامت ہو سکتی ہے. بڑے سر والا ہو, ارے پوچھو تو صحیح بڑے سر کا کیا مسئلہ ہے, وہ چھوٹے سر والوں کا عقل نہیں ہوتی. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے, بڑے سر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں بڑے سر کے اندر بڑا دماغ ہوتا ہے. میں نے کہا چھوٹے سر والے پھر سارے بیوقوف ہیں, پھر تو سارے بیوقوف مارے گئے. اور ایک اور بڑی عجیب سی شرط, اللہ کی قسم بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال, وہ اس سے بھی گھٹیا شرط ہے. اشارہ ہی کافی ہے. اللہ کے رسول جس کے بارے میں کہنے کا تصور نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کو بھی ماپنے کا حکم دیا ہے. یہ بات کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شرائط ہے؟ نہ رب کے قرآن کے اندر ہے, نہ نبی پاک کی حدیث کے اندر ہے. قرآن کے اندر ہو ہمیں بتلاؤ, ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. حدیث کے اندر ہو ہمیں بتلاؤ, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آؤ, نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہے, یہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. فقہ حنفی کا مصلی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا مصلی کیسے ہو؟ محمدی مصلی کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھ لیا کرو, چاہے پتھر ہو چاہے زمین ہو, پاک جگہ شرط ہے, اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہنسی کا مصلی کیسا ہو؟ کہتے ہیں کتے کو ذبح کر کے, وہ ذکر ناطقی, کہتے ہیں کہ ناطقی سے یہ بات نقل کی گئی ہے, انہوں نے امام محمد سے یہ بات نقل کی ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو ذبح کیا جائے, ذبح کر کے اس کا مصلی بنایا جائے, اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے, جازت صلاتہ, نماز ہو جاتی ہے. کیوں جی, مسلح باقی مک گئے نا, فیکٹری پھر یہ کھلنی چاہیے مسلوں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا پاک جگہ ہو نماز پڑھ. لکھا ہے کہ اگر مسلح کتے کی چمڑی کا بنایا جائے, کعبے کے رب کی قسم ہے الزام نہیں ہے, یہ تو حوالہ دے رہے ہیں آپ, الزام نہیں ہے, کوئی تان و تشریح نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ اگر کتے کے چمڑے پر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اور پھر کتے کے چمڑے کو چھوڑیں, کسی دور کے اندر میں یہ واقعہ کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں. ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل سامنے آیا کہ آپ نے ابو امامہ اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی نہیں, نماز پڑھائی. نماز پڑھی نہیں, نماز پڑھائی ہے. دیکھیں ہنسی کی روح سے, بچہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی, بچہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے, بتلاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی؟ فتویٰ لگایا جائے اللہ کے رسول. کہتے ہیں بچہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے نہیں ہوئی, اللہ کے رسول نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیں, کہتے ہیں کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے. جاؤ شامی کے اندر اٹھاؤ, لکھا ہے یہ بات موجود ہے کہ اس کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ منہ بندھا ہوا ہو. شرط یہ ہے منہ کیا ہو؟ بندھا ہوا ہو. میں نے پوچھا منہ باندھنے کی کیا منطق ہے, منہ باندھنے کی کیا منطق ہے؟ کہتے ہیں کتے کی عادت ہوتی ہے منہ چاٹنے کی, نماز میں کہیں منہ نہ چاٹنا شروع کر. کتنی عجیب سی بات ہے, خدا را سوچنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں, نماز سے یہ معاملہ ہے، کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے منہ باندھا ہوا ہو، میرے بھائیو اللہ کے رسول کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں، اور یہ کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت ہوا ارادت بالقلب، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے کہنے کو اقرار کہا جاتا ہے، اقرارم باللسان، زبان سے اقرار ہوتا ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا زبان سے میں نیت کرتا ہوں، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، دل سے ہمیشہ نیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو نماز پڑھتا ہے دل سے ارادہ کرے اس کی نماز قبول ہو گئی، دل سے ارادہ کرے، یہ کہتے ہیں نہیں مصلی پہ کھڑا ہو تو کیا کہے، چار رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، منہ میرے کعبے شریف کے، پیچھے اس امام صاحب کے، اللہ اکبر، یہ الفاظ بتلاتے ہیں، یہ الفاظ بتلاتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول سے نیت ثابت ہوتی تو نیت اردو میں نہیں، نیت عربی میں ہوتی، مطلب یہ پتا چلا کہ اپنے گھر کی گھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے صلوات و سلام گھڑ لیا تو کہتے ہیں جی صلوات و سلام گھڑا ہے، انہوں نے وہ بدعتی ہے، انہوں نے بھی نیت گھڑی ہے، بہت کچھ گھڑا ہے، پورا دین گھر مارا ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ دیکھو کہتے ہیں کہ پشتو والا پشتو میں کرے، فارسی والا فارسی میں کرے، پنجابی والا پنجابی میں کرے، جس میں مرضی ہے زبان میں نیت کر لے اس کی نماز ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں دل کا ارادہ، یہ کہتے ہیں زبان سے بھی ضروری ہے۔ اور پھر آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، نماز کی انتہا سلام سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر لکھا ہے ضائع کے اندر، اگر اللہ اکبر کی جگہ اللہ اجل، اللہ اعظم یہ الفاظ کہے جائیں تو پھر بھی نماز ہو جاتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر، پوری زندگی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، 23 سالہ دور اٹھاؤ، صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، تابعین کی زندگی اٹھاؤ، تبع تابعین کی زندگی اٹھاؤ، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، کسی نے اللہ اجل کسی اور نعرے کو جنم نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں اللہ اجل بھی کہہ دو پھر بھی ہو جاتی ہے، چاہے فارسی میں تکبیر تحریمہ کہو پھر بھی ہو جاتی، فارسی میں تکبیر تحریمہ کہہ دو پھر بھی کیا ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری عربی میں نقل کی گئی ہے۔ جاؤ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرات فارسی میں کرتا ہے پھر بھی جائز ہے، فارسی کے سوا کسی اور زبان میں کرتا ہے پھر بھی جائز ہے۔ الحمدللہ کی جگہ کیا پڑھو، اللہ بہت زیادہ تیری تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روزے جزا کا مالک ہے، اگر کوئی الحمدللہ کی جگہ اس کا ترجمہ کرتا ہے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں سورہ فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سورتوں کا ترجمہ پڑھو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کچھ اور کہتے ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور کہتا ہے۔ آ ادھر دیکھو، یہ رکوع کی باری آئی ہے، رکوع میں جانے کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر کہا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول کی نماز پڑھنی ہے یا امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، امام صاحب کی بات سچی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی وہ سچی ہے۔ آؤ ادھر دیکھو، رکوع کے اندر اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے،
ایک صحابی اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو یہ نماز پڑھی نہیں ہے، پھر جا کر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، آپ نے فرمایا جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، پھر گیا جا کر نماز پڑھتا ہے، تین مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، تین بار اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو یہی نماز آتی تھی، آپ بتلا دیجیے نماز کا نقشہ کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا جب تو قیام کرے اطمینان کے ساتھ قیام کرے، جب تو رکوع میں جائے اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائے، جب تو رکوع سے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ تیری ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائے، جب تو سجدے میں جائے اطمینان سے سجدہ کرے، جب تو سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے کر، پھر اطمینان سے بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے اللہ کے یہ الفاظ کہتے ہیں، جب تک نماز کے اندر تعبیر ارکان نہیں ہے نماز قبول نہیں ہوتی، فقہ حنفی کہتی ہے نماز کے اندر تعبیر ارکان نہ ہو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ جو پٹھان نماز پڑھتے ہیں نا، پٹھان، کبھی آپ نے پٹھانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ 17 رکھتے ہیں، 2 منٹ میں پڑھ جاتے ہیں، اتنی تو پشاور کی بسیں بھی تیز نہیں چلتی جن کی ان کی نماز تیز چلتی ہے، ان کو تو یہی سکھلایا گیا بس ٹھیک ہے تھوڑے سے کھڑے ہو، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے باقاعدہ کہ قرات اتنی کافی ہے جتنے یہ لفظ ہیں ثم نظر یا مدہامتان، آپ یہ 2 لفظ پڑھیں آپ کی قرات مکمل ہو گئی، آپ کی قرات مکمل ہو گئی، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہے نا، رکوع مکمل ہو گیا، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں سیدھا نہیں اٹھ کے بیٹھنا، سجدہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اتحیات میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ اتحیات میں کہتے ہیں اتحیات میں بیٹھا ہے، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص بے وضو ہوتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام نہ پھیرا جائے، بتحلیل حد تسلیم، نماز کا حلال کرنا سلام سے ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی گوز مار کے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو تمت صلات ہو، نماز مکمل ہو گئی، اللہ اکبر، یہ مسائل کہاں سے نکالے میرے بھائیو؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے یہ مسائل اپنی طرف سے نکالے گئے ہیں، آؤ اہل حدیث کی نماز کو دیکھو، اہل حدیث تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی نماز سامنے رکھتا ہے، اہل حدیث کی نماز کے اندر تم ایک ہر ایک لمحہ بھی ایک چیز بھی تم کتاب و سنت کے مخالف بتلاؤ، اللہ کی قسم ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک ایک لمحے میں ہم رجوع کر لیں گے، ایک ساتھ میں ہم رجوع کر لیں گے، ایک گھڑی میں ہم رجوع کر لیں گے، ہم ربے دین کیوں کرتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کیوں کرتے ہیں، آخر ہم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، میری بات یاد رکھو، رفع یدین 4 جگہ پہ اہل حدیث کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، ان 4 مقامات پر اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں، اہل حدیث کا رفع یدین کرنا تواتر سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ چاہے بخاری ہو چاہے مسلم ہو ابو داؤد ہو نسائی ہو ترمذی ہو ابن ماجہ ہو دوسرے درجے کی کتابیں ہو تیسرے درجے کی کتابیں ہو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ آپ کو وہاں پر ان 4 جگہ پر رفع دین ملے گا جو اہل حدیث 4 جگہ پر رفع دین کرتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں استاد اہل حدیثوں کا ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتا، 2-3 حدیثوں کی بات نہیں ہے، ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتا جس حدیث کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین سے منع کیا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین سے منع کیا ہے، کائنات کا کوئی شخص ایک حدیث پیش نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم ایک حدیث پیش کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں ایک کتاب میرے ہاتھوں سے گزری، اس کتاب کے فرنٹ پیج پر ٹائٹل پیپر پر یہ لکھا ہوا ہے رفع دین کے متعلق، اس کے اندر عدم رفع دین کے دلائل ہیں، اس شخص نے یہ بات ثابت کی ہے میں عدم رفع دین کو قرآن سے ثابت کروں گا، عدم رفع دین کو کہاں سے ثابت کروں گا، اور ان کو دوستوں کو
عدم رفع دین کی ایک حدیث ملی عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حدیث تمام محدثین جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، مرجو ہے، اس پر عمل نہیں ہے، اور اس کا محدثین نے اس کو متروک کہا ہے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ ایک شخص آج اٹھا، اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا قرآن سے عدم رفع دین ثابت کرتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا قرآن سے کون سی دلیل دی ہے؟ اس نے قرآن سے دلیل دی ہے، مولانا قرآن سے دلیل دی ہے اس نے، اور دلیل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو نمازوں کے اندر رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مفسر نے یہ ترجمہ نہیں کیا، دنیا کے کسی مفسر نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ خشوع و خضوع کا یہ معنی ہے رفع دین نہ کرو۔ جاؤ اٹھاؤ کتابوں کو، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، مالک بن حویرث سے مروی ہے، حبائل بن حجر سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو بکر صدیق سے مروی ہے، عمر فاروق سے مروی ہے، عثمان غنی سے مروی ہے، علی مرتضیٰ سے مروی ہے، عشرہ معشرہ سے مروی ہے، بے مروی ہے، بے شمار 27 صحابہ جن کر امام بخاری نے جزء البخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ 27 صحابہ سے بسند یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم نے دیکھا۔ آپ پوری زندگی رفع دین کرتے رہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مسلک کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ہم آمین کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ آمین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود آمین کہی ہے اور آمین کہنے کا حکم بھی دیا۔ نماز اپنی مرضی سے پڑھو، اپنی مرضی کی نماز قبول نہیں، کیوں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا باپ کی طرح نماز پڑھ لینا، دادے کی طرح نماز پڑھ لینا، نانی اما کی طرح نماز پڑھ لینا، محلے کے مولوی کی طرح نماز پڑھ لینا، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نماز قبول ہوگی، قبول وہ نماز ہوگی۔ اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں، کیوں آمین کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ وغفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ نیچے فرش پہ تم آمین کہتے ہو، آسمانوں پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، ان کو آمین سے چڑ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تین چیزوں سے یہودی بڑے چڑے، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے تین چیزوں سے۔ ایک جمعے سے بڑی تکلیف ہوئی کہ جمعے کا دن مسلمانوں کو کیوں مل گیا، اور ایک تحویل قبلہ پر بڑی تکلیف ہوئی، اور ایک آمین پر بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ ظالمین کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ نا اہل لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ یہ جب دعا کر کے مسلمان آمین کہتے تھے، یہودیوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، ان کے بیڑا غرق ہو جاتا تھا، وہ اس بات پہ تک حسد کرتے تھے، یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، نیچے تم آمین کہتے ہو، اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اہل حدیث کی ایک بات پر، ایک عمل پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اہل حدیث نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور آمین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تمام صحابہ کرام 200 صحابہ کرام، صحابی فرماتے ہیں 200 صحابہ کو میں نے دیکھا، اور میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا 200 صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہتا ہے 200 صحابہ آمین کہتے ہیں، جاؤ سگت سے لے کر آج تک بیت اللہ کے اندر آمین کی آوازیں گونج رہی ہیں، قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ ہمارے واقعے میں مسجد کے اندر اعلان ہوا جو آمین کہے گا اس کو مسجد سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آمین کہنا گالی ہے؟ آمین کسی کو کوئی برا لفظ ہے؟ آمین تو یہ ہے اللہ جو ہم نے دعائیں کی تو قبول کر لے۔ ارے یہ آمین کی دشمن نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی حدیث کی دشمن ہے۔ آمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی حدیث کا مسئلہ ہے۔ کہ آقا نے فرمایا یہ مانتے نہیں ہیں.
اور اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ آقا نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب.
کوئی نماز ہو وہ چاہے سرن ہو چاہے جہرن ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، مسافر کی ہو، یہ حاضر کی ہو، کسی کی نماز کی ہو، جو نماز ہوگی وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. آقا نے فرما دیا ہے.
اور فجر کی نماز آقا پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز آقا پڑھاتے ہیں. اور اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ میرے پیچھے تم کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا میرے پیچھے قرآن نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اللہ کے رسول سورہ فاتحہ کیوں پڑھیں؟ آقا فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا میری زبان یہ اعلان کرتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی.
آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے.
یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز، سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک معاملہ ہے، اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوگی.
یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. بتاؤ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے یا ان کی بات سچی؟ اللہ کے رسول کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں.
اللہ کے رسول کے فرمودار کچھ اور ہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہیں.
میرے بھائیو خدا را، آپ پوری نماز کا نقشہ بخاری شریف سے اٹھائیں، مسلم شریف سے اٹھائیں، ابو داؤد نسائی ترمذی سے اٹھائیں. آپ نماز کو فقہ سے نہ سیکھیں، آپ نماز کو کسی کیلنڈر سے نہ سیکھیں، آپ نماز کو کسی اخبار سے نہ سیکھیں، آپ نماز کو حدیث کی کتابوں سے سیکھیں. قرآن کو اٹھائیں، نماز کو سیکھیں، نبی کے فرمان کو اٹھائیں، نماز کو سیکھیں. بخاری شریف اپنے سامنے رکھیں، اس سے اپنی نماز کو درست کریں. آپ کی نماز کے اندر کوئی غلطی ہے اس کو درست کریں. آپ کا ایک ایک عمل نبی پاک کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ کی نماز درست ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز اعمال کے اندر درست رہ گئی تو سارے اعمال درست ہو گئے، اگر نماز درست نہ ہوئی تو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں.
نماز اگر درست نہیں ہے تو باقی سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے.
اس لیے میرے بھائیو اپنی نمازوں کو درست کرو.
اور نماز کہاں سے درست کرنی ہے؟
نماز کہاں سے درست کرنی ہے بھائی؟
حدیث کی کتابوں سے. جو حدیث کی کتابوں سے نماز کو درست کرے گا وہ اپنا ہاتھ بلند کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو حدیث کی کتابوں سے درست کریں گے.
اور کسی دور کے اندر یہ بات میں کسی سے پوچھی، میں نے کہا کہ حدیث کے اندر نماز کا پورا نقشہ موجود ہے، تو آپ حدیث کے سے نماز کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ حدیث کے اندر نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حدیث کے اندر جو نماز ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. فکر کے اندر جو نماز ہے ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے فکر کے اندر جو نماز؟ اللہ کے بندوں کرتے کیا ہو؟ اللہ کے رسول کے فرمودات کتنے واضح ہیں، ان کو چھوڑ کر کس طرف لپکتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے، اٹھاؤ اپنی نمازوں کو اور ان نمازوں کے اندر دیکھو، نمازوں کے نقشے کو دیکھو. حدیث رسول اللہ کے مخالف کوئی بات بھی ہے اس کو درست کرو. اپنی نماز کو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک عمل کو دیکھو. جو عمل خلاف سنت نظر آئے، خلاف حدیث نظر آئے، اس کو درست کرو. اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آخر میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے چلتا ہوں کہ دنیا کے اندر حدیث کے مطابق اگر کسی کی نماز ہے تو وہ اہل حدیث کی نماز ہے. دنیا کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے.
میرا یہ دعویٰ ہے ہماری نماز کا ایک ایک رکن حدیث کے مطابق ہے.
اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی نماز سیکھو، کتاب و سنت سے سیکھو، انشاءاللہ العزیز نمازیں قبول ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.